الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرور. سولہویں پارے میں سورہ طٰہٰ کی یہ آیہ کریمہ ایک بہت خوبصورت اصول بیان فرماتی ہے. قرآن کریم رب جلیل کی عطا ہے اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنے ذاتی خطاب سے نوازا. کلام متکلم کی ذات کا اس کی صفات کا آئینہ دار ہوتا ہے. اور کلام میں اس قدر زیادہ اثر اور زیادہ کیفیات ہوتی ہیں کہ آپ ایک آدمی کو تجرباً کسی قسم کے لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیں, کچھ عرصے بعد اس کا مزاج بدل کر ان جیسا ہو جائے گا. ایک آدمی کو جواریوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا موقع دیں, کچھ عرصہ ان کی باتیں سنتا رہا, ان کا کردار دیکھتا رہا, ایک جواری بن جائے گا. آپ کسی کو شرفا کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مہیا کریں, کچھ عرصہ بیٹھنے کے بعد اخلاقیات, عادات, اطوار میں شرافت آنا شروع ہو جائے گا. جھوٹوں کی مجلس میں کسی کو بھیج دیں, جھوٹ سیکھ جائے گا. راست بازوں کی مجلس میں کسی کو چھوڑ دیں, راستی آ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک صحبت اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عطار کی یا عطر فروش کی دکان میں بیٹھتا ہے. اسے خبر نہ بھی ہو تو وہاں بیٹھے ہوئے اسے پتا چلتا ہے کسی بہت اچھے عطر کا تو وہ خرید لیتا ہے. اگر نہ بھی خریدے تو بعض اوقات دکاندار تحفتاً اسے روئی پہ لگا کے تھوڑا سا دے دیتا ہے. ایسا بھی نہ ہو تو جتنی دیر بیٹھا رہے خوشبو سے مستفید ہوتا رہتا ہے. اور بری مجلس کی مثال لوہار کے دکان جیسی ہے جہاں وہ لوہا گرم کرتا اور ڈھالتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی گرم ٹکڑا اڑ کر اس پر پڑے اور اسے جلا دے, زخمی کر دے. اگر ایسا نہ بھی ہو تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا آگ کی تپش اور دھواں اسے پریشان کرتا رہے گا. تو جب آدمی کی بات میں اتنا اثر ہے کہ آپ ایک آدمی کے ساتھ, کسی شعبے کے آدمی کے ساتھ بندے کو چھوڑ دیں, اسے اسی شعبے کی باتیں آ جائیں گی, تو کلام الہی میں کتنا اثر ہوگا. جو اس کا ذاتی کلام ہے اور پھر اللہ کے کلام کا کمال یہ ہے کہ اس کا ہر جملہ پوری انسانی زندگی کی ترتیب بتا دیتا ہے. ہر ایک جملہ جو آیہ کریمہ, مختصر سی آیہ کریمہ ہے, اگر صرف یہ ایک آیت نازل ہوتی اور کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی تھی. پھر اللہ نے یہ 6666 آیات کیوں نازل کی؟ یہ اس کا احسان، اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس نے مشت غبار کو اپنے اتنے بڑے کلام سے نوازا۔ اگر اس کلام کو صرف دہراتا ہی رہے، معنی سمجھ نہیں آتے، تفسیر کا پتہ نہیں چلتا، مفہوم نہیں آتا، لیکن مسلسل دہراتا ہی رہے تو بھی دل روشن ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کریم معنی کا شعور بخش دے تو نور و نرا نور ہو جاتا ہے۔ ہم کیوں نہیں بدلتے جبکہ ہمارے پاس 30 پارے اتنی بڑی کتاب، جو اول و آخر، زیر زبر، ایک نقطہ، ایک لفظ، ہر شے اللہ کا کلام ہے، شاید ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اس کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، اس کو جانا نہیں، اس کو پہچانا نہیں۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسے حفظ بھی کر لیں، 30 پارے دل میں نقش کر لیتے ہیں، اور پھر بھی اس کی عظمت سے نا آشنا رہتے ہیں۔ جب تک ہم اس کی عظمت کو، اس کی حیثیت کو پہچانیں گے نہیں، تب تک اس سے فائدہ کیسے ہوگا؟ اب یہ مختصر سی آیہ کریمہ ہے۔ انسان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اگر اس میں شعور ہو تو سمجھتا ہے کہ کہاں میں، کہاں اللہ کی ذات۔ جب کبھی ہوش آئے تو اسے خیال آتا ہے کہ میں تو اتنے گناہ کر چکا ہوں، اتنی غلطیاں کر چکا ہوں، اتنی نافرمانیاں کر چکا ہوں۔ پھر علامہ مرحوم نے کہا تھا، زمن بر صوفی و ملا سلامے، کہ پیغام خدا دادند مارا، زمن بر صوفی و ملا سلامے، کہ پیغام خدا دادند مارا، ولے تاویل شان در حیرت انداخت، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ملا اور صوفی کا احسان مند ہوں کہ اس نے اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچایا، لیکن جب اس نے اس کی تعبیر اور اس کی تفسیر اور اس کی مفاہیم بیان کیے تو اللہ بھی حیران ہے، لانے والا فرشتہ بھی حیران ہے، اور اللہ کا نبی پہنچانے والی ہستی جو ہے وہ بھی حیران ہے کہ بات کیا تھی، اس نے لوگوں کو بتا کیا دیا۔ آج کے ہم نوآموز مبلغوں کے قابو آ جائیں اور مساجد میں جائیں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ اللہ کی رحمت کی کوئی خبر نہیں، بلکہ جو قابو آتا ہے اسے دوزخ میں پھینکے جاتے ہیں، وہ بھی کافر، وہ بھی بدکار، وہ بھی برا، وہ بھی دوزخی، وہ بھی جہنمی۔ اور اب تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر بات آگے چلی گئی ہے کہ یہ جہنمی ہے اور اسے گولی مار دو، ان کی مسجد میں بم پھینک دو، ان کی مسجد ہی گرا دو۔ حق کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے تم کتنے گناہگار ہو، کتنے گناہ کر چکے۔ تمہارے گناہ میری رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بہت بڑا بخشنے والا ہوں، بہت ہی بڑا بخشنے والا ہوں۔ کسی شخص کے گناہ میری رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے، لیکن شرط ہے میں ان لوگوں کو بخشوں گا من تاب جو گناہ سے توبہ کر لے. اب یہاں کوئی قید نہیں لگائی کہ اس کے گناہ پانچ ہوں، پانچ ہزار ہوں، پانچ لاکھ ہوں، پانچ کروڑ ہوں یا ان گنت ہوں. کتنے گناہ ہیں یہ قید نہیں لگائی، ایک ہی قید لگائی ہے کہ جو بھی کر چکے ہو اور جتنا بھی کر چکے ہو اب کہہ دو کہ یا اللہ میں آج ختم کرتا ہوں، میں آج سے تیری نافرمانی اب اس کے بعد نہیں کروں گا. فرماتا ہے میں سارے معاف کر دوں. کیسا عجیب سودا ہے، ہمیں تو لوگوں نے ڈرا ڈرا کر مار دیا اور ایک ایسا تصور بن گیا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ ذات باری جیسے بندوں کی تاڑ میں بیٹھی ہو کہ کون قابو آتا ہے اور اسے دبوچ لیا جائے اور اسے خوب پٹوایا جائے اور اسے آگ میں جلایا جائے. ایسی بات نہیں ہے، لوگ اپنی بدبختی سے زبردستی آگ میں گر رہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم کسی سے زیادتی نہیں کرتے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، بخشش چاہتے نہیں ہیں، بخشش مانگتے نہیں ہیں اور گناہ میں آگے سے آگے آگے سے آگے چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اپنے آپ پر بوجھ لاد رہے ہو، جتنا لادو گے اٹھانا پڑے گا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رائی برابر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. سو یہاں تو بڑا واضح فرما دیا وَإِنِّي لَغَفَّار، میں تو بخش دینے والا. ہاں شرط یہ ہے لمن تابا، جو توبہ کرے. کتنے گناہ کر چکا ہے اس کی کوئی قید نہیں، ایک ہی کہہ دے کہ میری درگاہ میں آ جائے اور کہہ دے کہ یا اللہ جو میں نے کیا ہے جتنا کیا ہے آج سے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، بھول جائے پچھلی سب خطاؤں کو میں معاف کر دیتا. بلکہ بعض لوگوں کا تو وہ اتنا کرم فرماتا ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے، اس نے جتنے گناہ کیے تھے اتنی نیکیوں کا ثواب اسے دے دیتا. اپنی اپنی توبہ ہے کہ کوئی کتنی گہرائی سے، کتنے خلوص سے اور کتنی سچائی سے کرتا ہے. توبہ کیا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ توبہ ہے. ایک دفعہ بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، مکان لوگوں کے گرنے لگ گئے، چھتیں ٹپکنے لگ گئے، مساجد بھی ٹپک پڑی، گھر بھی ٹپک پڑے. گھروں میں ہم نے تمبو، کمروں کے اندر تمبو لگائے، کمرے بارش کی طرح برسنے لگ گئے. تو لوگوں کا حال دیکھا، مسجد میں نہیں جاتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے، مسجد سے گلی سے گزرتے ہوئے توبہ یا اللہ توبہ، توبہ یا اللہ توبہ. یہ کون سی توبہ ہے؟ ایک جملہ، ایک محاورہ جو ہم نے رٹ لیا. توبہ کی وضاحت فرما دی کہ توبہ ایک جملہ نہیں ہے، توبہ محض ایک بات نہیں ہے جو کہہ دی جائے. توبہ کی شرط یہ ہے وَآمَنَ، سب سے پہلے عقیدہ درست کرے، یہ توبہ ہے. سب سے پہلے ایمان صحیح کرے، جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے وہ عقیدہ اپنے صحیح یقین کے ساتھ اختیار کرے. اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا, ایمان صحیح نہیں ہوگا, تو جھوٹ بول رہا ہے, توبہ کب کی ہے؟ زبانی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی کو سنوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب خیال آ جائے, جب طبیعت آ جائے, جب اللہ کی طرف آنا چاہے, تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرے, ایمان درست کرے, تقاضائے ایمان کو مانے, اللہ کو ذات اور صفات میں واحد و لا شریک مانے, اللہ کے نبی کو برحق مانے, اللہ کی کتاب کو برحق مانے, پہلے انبیاء کو, فرشتوں کو, آخرت کو, جنت و دوزخ کو مانے, جو جو تقاضائے ایمان ہے, جو جو شرائط ایمان ہے, ان کو یقین کے ساتھ مانے. اور جو مانے گا پھر اس کا کردار بدل جائے گا, وعمل صالحا. جب اسے یقین ہوگا کہ یہ زہر ہے تو پھر وہ زہر کھائے گا؟ ہرگز نہیں. اسی طرح اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی زہر ہے. جب اسے یقین ہوگا, اس کا ایمان درست ہوگا, اس کا عقیدہ صحیح ہوگا, تو اس کے اعمال از خود صالح ہو جائیں گے. عمل میں صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اب تو عجیب بات ہے, ایک کام کو میں اچھا سمجھتا ہوں, آپ اسے اچھا نہیں سمجھتے. دس آدمی ایک کام کو کہتے ہیں یہ اچھا ہے, دس اور ہیں وہ کہتے ہیں اچھا نہیں ہے. تو عمل صالح کا معیار کیا ہوگا؟ ایک ہی معیار ہے دنیا میں عمل صالح کا, جو کام کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کام کرنے کا حکم دیا, یا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ نے پسند فرمایا, یہ عمل صالح ہے. ہر وہ عمل جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ صالح ہے, اور ہر وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں وہ غیر صالح ہے. نہ میری پسند ہے, نہ آپ کی پسند ہے, نہ مولوی صاحب کی پسند ہے, نہ پیر صاحب کی پسند ہے. معیار ہے ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم. اللہ کریم فرماتے ہیں توبہ یہ ہے, فرمایا گناہوں کو مت گنو, گناہوں کی تعداد کو مت گنو, گناہوں کی کیفیت کو مت گنو, کتنے قتل کر دیے, کتنے ڈاکے مارے, کتنا کفر کیا, کتنے بت پوجے, کتنی چوریاں کی, کیا کچھ نہیں کیا. لیکن جب توبہ کرتا ہے تو میں بخش دیتا ہوں, میری نافرمانی کی میں بخش دیتا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا کریم ہے کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اور اللہ کریم اسے بخشیں گے, تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسے بھی اتنا عطا کریں گے کہ وہ خود کہے گا کہ اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں, کسی کا حق چھڑوائیں گے نہیں. ایک بندے نے ایک کو بے گناہ قتل کر دیا, اب اللہ مقتول سے یہ نہیں کہیں گے کہ جاؤ بھائی تم جہاں جاتے ہو جاؤ, میں نے اسے بخش دیا, نہیں, اس پر بھی اتنا انعام کریں گے کہ وہ کہہ اٹھے گا کہ اللہ میں اسے معاف کرتا, اور وہ کہے گا کہ شکر ہے تیرا اس نے مجھے قتل کیا کہ مجھے اتنی نعمت مل گئی, اگر یہ میرے ساتھ ظلم نہ کرتا تو آج مجھے اتنی دولت کہاں سے ملتی. تو جو توبہ کر لیتا ہے, جب اسے بخشنا چاہتا ہے, تو اپنے حقوق اس کے ہیں وہ تو وہ خود معاف کر دیتا ہے, جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی ان سے معاف کرواتا ہے, اور ان پر اتنا انعام کرتا ہے کہ وہ شکر کرتے ہیں کہ اگر یہ وجہ نہ بنتی تو شاید میں خود سزا بھگت رہا ہوتا. اس کے بدلے مجھے کیا کیا مل گیا. انی لغفار, ارے میں بخشنے والا ہوں. تم اپنی حیثیت دیکھو اور میرے شان کی طرف خیال کرو. تم کیا, تمہاری حیثیت کیا, تم کر کیا سکتے ہو, تم نے کیا کر لیا, کچھ نہیں کر سکتے تم میری بخشش کے مقابلے میں. وَإِنِّي لغفار, میں بخشنے والا ہوں رب العالمین. لیکن ہر کسی کو نہیں, میری شرط یہ ہے کہ جو واپس میرے دروازے پہ آئے, جو مجھے چھوڑ کے بھاگ رہا اسے میں کیوں بخشوں گا. جتنے دور بھی نکل گیا ہے, اگر 60-70 برس گناہ کرتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 70 برس اللہ کی بارگاہ سے دوری کی طرف چلتا رہا. تو انصاف تو یہ تھا کہ اسے 70 برس واپسی کے لیے بھی چلنا پڑتا اور پھر واپس پہنچتا. فرما نہیں, وہیں کہہ دے یا اللہ میں غلط تھا, میں توبہ کرتا ہوں, میں اسے اٹھا کے اپنی بارگاہ میں لے آتا. ایک آن میں جب اس کے دل میں توبہ کا خیال آئے, سارے فاصلے مٹا دیتا ہوں, میں اسے واپس قبول کر لیتا ہوں. اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ جب توبہ کرے تو اپنے عقیدے کی فکر کرے, کسی صاحب علم کے پاس جائے, اہل علم سے پوچھے. فَسَأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے, اللہ کو یاد کرنے والوں سے پوچھو عقیدہ. اپنے ایمان کی اصلاح کرو. اور یہاں ہم میں یہی بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم جہاں پیدا ہوئے وہاں جو حکایات یا جو روایات سنی انہی کو ایمان بنا لیا اور ساری زندگی اسی پر گزار گئے. کسی نے غلط بتا دیا, کسی نے صحیح. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میں نے سنا سنایا ایمان رکھا ہوا ہے, یار پتا تو کر لوں کہ عقیدہ اسلامی ہے کیا. فرمایا توبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ تلاش کرے, اور ویسا عقیدہ ہونا چاہیے جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ایمان ہوگا درست تو پھر کردار بدلے, اس طرح کے کام کرے جس طرح کے کام میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرتا تھا یا پسند فرماتا. ایک حدیث پاک ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم جیسی مشابہت بنائے گا قیامت کو اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے. مشکات شریف میں جہاں یہ حدیث ہے تو ایک کتاب لکھی گئی مرقات شرح مشکات, مشکات شریف کی احادیث کی شرح اس میں لکھی گئی. صاحب مرقات نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا کہ فرعون کے دربار میں ایک مسخرہ ہوتا تھا, شاہی مسخرہ ہوتا تھا, بادشاہ کو ہنسانے کے لیے, خوش کرنے کے لیے اس کا بھی ایک کردار ہوتا تھا. بادشاہوں کے اپنے مزاج ہوتے تھے, راگ رنگ والے الگ ہیں, فوج کے لوگ الگ ہیں, سول کے محکمے کے لوگ الگ ہیں, انصاف کے الگ ہیں, خزانے کے اور مالیات کے الگ ہیں, اسی طرح گانے بجانے والوں کا طائف, اسی طرح لطیفہ گو الگ ہیں. تو وہ ایک مسخرہ تھا جو تمسخر اڑا کر بادشاہ کو خوش کیا کرتا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ آ گیا فرعون سے تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں لکنت تھی, بات کرتے ہوئے آپ اڑتے تھے, لکنت تھی. تو چونکہ آپ نے ایک کمبل کا, ایک ہی کمبل کو درمیان سے سوراخ کر کے اس کی قمیض بنائی ہوتی تھی, کچے چمڑے کے جوتے, اصحاب پکڑا ہوا, تو اس نے داڑھی بڑھا لی اور اس طرح کا کمبل کا لباس پہن لینا اور ایک دو شاخہ لکڑی پکڑ لینا اور موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرنا، تتلا تتلا کر باتیں کرنا اور وہ باتیں دہرانا جو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، اور اس پر بادشاہ کو اور اہل دربار کو ہنساتا تھا۔ نبی کا مذاق اڑانا تو ایسی گستاخی ہے کہ ایسے لوگوں کو تو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ صاحب مرقات لکھ دیں کہ عجیب بات ہوئی، فرعون اور اس کا لشکر جب غرق ہو گیا سمندر میں، موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بنی اسرائیل ان کے ساتھ دوسرے کنارے پہ کھڑے دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ فرعون سمیت سارا لشکر غرق دریا ہو گیا، لیکن وہ بھانڈ کنارے پہ کھڑا تھا، وہ دریا میں داخل نہیں ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور عرض کی، بار الہ، یہ تو مجھے بہت دکھ پہنچاتا تھا، اس کی باتوں نے تو میرا دل جلا دیا، اور فرعون جیسے بے دین اور اس کے درباری مذاق اڑاتے ہنستے خوش ہوتے تھے، تو آپ نے اسے غرق سے بچا لیا۔ فرمایا، موسیٰ اپنی گستاخی کی سزا یہ ضرور پائے گا، اور نبی اس کے ساتھ گستاخی کی سزا بہت سخت سزا ہے، یہ اپنی سزا پائے گا، لیکن نقلی موسیٰ بنا ہوا تھا، میں نے تیری نقل کو بھی فرعون کے ساتھ ڈبونا گوارا نہیں کیا، غیرت الہی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جہاں فرعون غرق ہو وہاں نقلی موسیٰ بھی ایک غرق ہو جائے، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ اس نے کہاں جانا ہے، میرے پاس ہی آنا ہے، میں اسے سزا دوں گا، الگ دوں گا، لیکن دنیا کے سامنے نقلی صحیح بنا ہوا تو موسیٰ ہے۔ اگر کوئی سچے دل سے محمد الرسول اللہ کی نقل کر لے تو کیا نعمت نہیں پا سکتا۔ عمل صالح کیا ہے؟ نقل کر لے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بس۔ اور اگر یہ نصیب ہوگی، فرمایا ثم اهتدى، پھر وہی شخص ہے جو ہدایت پر ہے، وہی بندہ ہے جو ہدایت کو پا گیا، اور وہی بندہ ہے جو صحیح راستے کو پا گیا۔ یہ ایک آیہ کریمہ پوری زندگی کا نصاب بتا رہی ہے، عقائد، اخلاقیات، کردار، خرید و فروخت، دوستی دشمنی، تعلقات، حکومت، سیاست، کون سی بات ہے جہاں نقش کفے پائے محمد الرسول اللہ نہیں ہے؟ مزدوری اور ریوڑ چڑھانے سے لے کر حکمرانی اور سلطنت تک نقش کفے پائے محمد الرسول اللہ موجود ہے۔ میدان کارزار سے لے کر معاہدہ امن تک، کاروبار اور تجارت سے لے کر گھریلو اور خانگی ذمہ داریوں تک، رشتہ داری برادری سے لے کر دوستی اور دشمنی تک، کون سا کوچے عالم ہے جس میں نقش کفے پائے محمد الرسول اللہ سورج کی طرح چمک نہیں رہے؟ اب کوئی اس سمت چلنا چاہے تب بات ہے۔ جب جس چیز کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے بندہ اسے تلاش کر لیتا ہے، کسی کو ایک دوا چاہیے وہ ڈھونڈتا ہے، ایک جگہ سے نہ ملے دوسری سے، تیسری سے، چوتھی سے، کسی کو ایک طرح کا کپڑا چاہیے وہ پوچھتا ہے شہر شہر، دکان دکان، تلاش تو کرتا ہے۔ کبھی ہم نے کھوجنے کی کوشش کی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیسے کرتے تھے؟ اور اگر نہیں کی تو پھر ہمارا رشتہ کیا ہے؟ ہم نے کیا توبہ کی ہے؟ کون سی مغفرت ہم چاہتے ہیں؟ ہمارا تو عالم یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی کی شکل بنا لو، لباس ویسا کر لو تو معاشرے میں احترام ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت بنا لو تو دھکے پڑتے ہیں. ملک اسلامی ہے، حکومت مسلمانوں کی ہے، معاشرہ اسلامی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف داڑھی رکھ لو تو بس میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں دیتا، دفتر میں جاؤ تو دھکے دے کے نکال دیتے. کیسے لوگ ہیں ہم؟ کیا ایمان ہے ہمارا؟ کس کے ساتھ تعلق ہے ہمارا؟ کس کے ساتھ رشتہ ہے ہمارا؟ کس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں؟ بات گناہوں کی نہیں ہے، گناہوں سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، توبہ نہ کرنے سے ڈرنا چاہیے. ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں بغیر توبہ کے دم نہ نکل جائے. اور کسی کے پاس یہ ضمانت نہیں ہے کہ جو دم آیا ہے اس کے بعد بھی تمہیں دم آئے گا، لہذا اولی فرصت میں توبہ کرنی چاہیے. پہلا کام ہے کہ تو جو ہو چکا چھوڑ دو یار، جو ہو چکا بہت ہو چکا، جو گیا سو گیا، لیکن توبہ کا ایک لمحہ صدیوں کی دوری مٹا کر واصل باللہ کر دیتا. اور توبہ یہ ہے کہ عقائد کی اصلاح کرے، کردار کی اصلاح کرے، اور اللہ کے سچے راستے پہ گامزن ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن احباب نے سنت ادا فرمانی ہو فرمانی.